तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیت 45 سے 47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زادہ۔ ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیلات آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سنیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر ہم آپ کو پروگرام استقامت پائیدار و جاوید سنوائیں گے، اور اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ آئینۂ صحافت کے بعد ہم پروگرام پیش کریں گے درخشاں ستارے، اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن آپ سنیں گے۔ خبروں کے دوسرے بلیٹن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد ایک پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد ایک آپ دوسرا پروگرام سنیں گے، ایرانی فن تعمیر۔ پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن ہوگا، اور انداز جہاں پر ہماری آج کی نشریات ختم ہو جائیں گی۔ تو سامعین، یہ تھی ہمارے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب آپ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدہ حالات کے دوران ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کی کوشش۔ کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے فائرنگ کا شدید تبادلہ، ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ یمنی فوج کا اعلان، غاصب اسرائیلی حکومت کے زیر قبضہ فضائی حدود کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، غیر ملکی ہوائی کمپنیاں بن گورین ہوائی اڈے کا رخ نہ کریں۔ اور ہندوستانی سپریم کورٹ میں متنازعہ وقف قانون کے خلاف درخواستوں پر سماعت 15 مئی تک ملتوی۔ اور اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جنوبی ایشیا کی تازہ ترین کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان اور ہندوستان کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں آج اسلام آباد میں پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں، من جملہ پاکستانی وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ہمارے نمائندے نے اسلام آباد سے خبر دی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے دورے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی عمارت میں پہنچنے پر پاکستانی وزیر خارجہ نے اپنے مہمان وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی معاملات سمیت جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشیدگی اور اس سے پیدا ہونے والے حالات پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اسی طرح اقتصادی معاملات اور سرحدی سیکورٹی کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ دورہ پاکستان میں نائب وزیر اعظم سے ملاقات مفید رہی. اسحاق ڈار سے تین بنیادی نکات پر بھی بات چیت ہوئی. ایک پاک و ہند تعلقات پر تفصیلی گفتگو ہوئی. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تعاون پر آمادہ ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی. ایران اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات خوش آئند ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ نے بتایا کہ عباس عراقچی اسلام آباد میں اپنے سرکاری دورے کے بعد ہندوستان روانہ ہوں گے, جہاں وہ مزید علاقائی سفارتی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. اس سے پہلے اسلام آباد پہنچنے پر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہمارا ایک بہترین ہمسایہ ملک ہے, جس کے ساتھ ہمارے اچھے اور گہرے تعلقات ہیں. انہوں نے اپنے دورے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی موجودہ صورتحال میں ضروری تھا کہ میں یہ دورہ انجام دوں, کیونکہ اس خطے میں امن و استحکام ہمارے لیے بہت ہی اہم, اور ہم دونوں فریقوں سے صبر و تحمل کی درخواست کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں سے ہم بہت ہی قریب سے ملاقات کریں گے, اور پاکستان کے صدر اور وزرائے اعظم سے بھی ملاقاتوں کا پروگرام ہے, جس میں علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیں گے. ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور پاکستان کے تعلقات کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نزدیک پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات کی کافی اہمیت ہے, اور اسی طرح علاقے دیگر ممالک من جملہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہم اپنے تعلقات کو کافی اہمیت دیتے ہیں. کوشش کریں گے کہ علاقے میں کشیدگی کو کم کرایا جا سکے. کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اپنے عروج پر, دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے. موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ کا الزام لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے. پاکستانی ذرائع نے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج نے اتوار پیر کی درمیانی شب پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی. پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے ایل او سی پر نکیال کوٹھی, شاردہ نیلم, حاجی پیر اور کیل سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی, جس کا پاکستانی فوجیوں نے بھرپور جواب دیا. دوسری جانب ہندوستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے, جس کا ہندوستانی فوج بھرپور جواب دے رہی ہے. ہندوستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اپنی بلا اشتعال فائرنگ کی آڑ میں مسلح افراد کو دراندازی کا موقع فراہم کر رہی ہے, لیکن ہندوستانی فوج پوری طرح سے چوکس ہے, سرحدوں پر نگرانی بڑھا دی ہے. فائرنگ کا یہ تبادلہ ایک ایسے وقت جاری ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشن کے درمیان ہاٹ لائن پر ایک اہم گفتگو ہوئی ہے. تہران میں پاکستانی سفیر نے جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے میں تعاون کی پیشکش کے لیے ایران کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے تاکید کی کہ علاقائی امن و سلامتی کے حوالے سے تہران اسلام آباد میں مکمل ہم آہنگی ہے. ایران میں پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو نے ایران کے وزیر خارجہ کے پاکستان کے سرکاری دورے کے حوالے سے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم اس حساس موقع پر سید عباس عراقچی کے دورے اسلام آباد کو بہت اہم سمجھتے ہیں, اور ہم اپنے پڑوسی ایران کی کوششوں کو سراہتے ہیں جو کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں. انہوں نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی کے بعد پاک ایران اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی حالیہ مشاورت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے کی جغرافیائی سیاسی اہمیت اور اپنے اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ سے آگاہ ہے, اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے ہندوستان میں حالیہ حملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے تعاون کا اعلان کیا ہے. ایران میں پاکستان کے سفیر نے اپنے مشرقی پڑوسی کے خطرناک عزائم کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد پوری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. ہم کسی بھی فوجی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں, تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے. محمد مدثر نے کہا کہ پہلگام میں ہونے والے حالیہ حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بدقسمتی سے بھارت ہم پر ایک طرفہ الزام لگا رہا, اس صورتحال سے جنوبی ایشیا میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں. انہوں نے پاک ایران قریبی اور اچھے تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایرانی حکام کی جانب سے تعمیری اور دانشمندانہ نقطہ نظر سے جنوبی ایشیا کے مسائل کے سفارتی حل اور کشیدگی میں کمی کی پیشکش کو سراہا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے باہمی دلچسپی کے دیگر امور بشمول دو طرفہ تعاون کا فروغ بھی پاک ایران اعلی حکام کے درمیان مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران وزیر خارجہ کا دورہ اسلام آباد دونوں ہمسایہ ممالک کے لیے بین الاقوامی صورتحال، بالخصوص ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کا بہترین موقع ہے۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے فسادات میں ملوث 20 ملزمان کو سزا سنا دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق دوران سماعت پراسیکیوٹر کی جانب سے دلائل دیے گئے کہ ملزمان نے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی گرفتاری پر طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ترنول ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا تھا۔ ملزمان نے ریلوے اسٹیشن کی عمارت، کھڑکیوں، دروازوں کو آگ لگائی اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے کمپیوٹر اور ریکارڈ کو بھی جلا دیا تھا۔ پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے دوران ٹرائل دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیانات قلم بند کروائے تھے۔ ملزمان نے اقبالی بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے اکسانے پر حملہ کیا اور بہکاوے میں آ کر توڑ پھوڑ کی۔ ملزمان نے سزاؤں میں نرمی کی استدعا کرتے ہوئے عدالت میں بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت نے 2 سال میں کوئی مالی یا قانونی معاونت نہیں کی، انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ یمنی فوج نے غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ فوجی کارروائیوں میں شدت کے جواب میں اسرائیلی حکومت کے مکمل فضائی محاصرے کی خبر دیتے ہوئے سبھی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ اسرائیلی ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں روک دیں۔ یمنی فوج نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف یہ اقدام غزہ میں غاصب حسینی حکومت کی جارحیت بڑھ جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی فوج نے حسینی حکومت کے ہوائی اڈوں پر مسلسل حملے کر کے یہ محاصرہ کیا ہے اور لد ہوائی اڈے پر، جو اسرائیل میں بن گورین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے، حملے جاری رہیں گے۔ یمنی فوج نے سبھی بین الاقوامی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ اس بیان کو سنجیدگی سے لیں اور بیان جاری ہونے کے بعد سے اپنے طیاروں اور مسافرین کی سلامتی کی حفاظت کے لیے اسرائیلی حکومت کے زیر انتظام ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دیں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے دفاع اور ملت فلسطین کی حمایت میں یمنی قوم کے دلیرانہ اقدامات کو ایران سے منسوب کرنے پر مبنی بے بنیاد دعووں کو ملت یمن کی توہین قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ امریکہ ہے جس نے مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی میں غاصب حسینی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے یمنی عوام کے خلاف جنگ شروع کی ہے اور اس ملک کے مختلف شہروں میں غیر فوجی مراکز اور شہری تنصیبات پر حملے کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں اقدام کا فیصلہ یمنیوں نے خود مختاری کے ساتھ اپنے طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ انسانی اور اسلامی یکجہتی کی بنیاد پر کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کے اقدامات کو اسلامی جمہوریہ ایران سے منسوب کرنا غلط اور گمراہ کن ہے اور اس کا مقصد مقبوضہ فلسطین میں غاصب حسینی حکومت کے جرائم سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانا اور مغربی ایشیا میں اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی ہے۔ بیان میں مقبوضہ فلسطین میں غاصب حسینی حکومت کے ہاتھوں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کو علاقے میں بدامنی کا بنیادی عامل قرار دیا گیا اور نسل کشی میں فوری طور پر روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے وقف ترمیمی قانون سے متعلق درخواستوں پر سماعت 15 مئی تک ملتوی کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت آج ملتوی کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اس معاملے کی آئندہ سماعت کے لیے 15 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ساتھ ہی وقت ترمیمی قانون معاملے پر سماعت جسٹس بی آر گوئی کے حوالے کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ بی آر گوئی ہندوستان کے آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، اس لیے عرضی پر سماعت اب ان کی قیادت والی بنچ ہی کرے گی۔ موجودہ چیف جسٹس سنجیو کھنہ 13 مئی کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ وقت ترمیمی قانون کے خلاف داخل عرضی پر آج تقریباً 2 ہفتے بعد سماعت ہو رہی تھی۔ عدالت نے جیسے ہی آج اس معاملے کی سماعت شروع کی، سالسٹر جنرل نے آئندہ ہفتے تک سماعت ملتوی کرنے کی گزارش بینچ کے سامنے رکھ دی۔ بینچ نے ان کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی اور اس طرح اب معاملہ 15 مئی کو سنا جائے گا۔ گزشتہ سماعت میں عدالت عظمیٰ نے قانون کے 2 اہم پہلوؤں پر روک لگا دی تھی۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے آج صبح کے جارحانہ حملوں میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں اکثر کا تعلق شمالی غزہ سے ہے۔ دریاسنا القسام بریگیڈ نے خان یونس میں صہیونی فوجیوں کے خلاف تباہ کن فوجی کارروائی کی خبر دی ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا نیا سلسلہ شروع ہوئے بھی 49 روز گزر رہے ہیں اور جارح صہیونی فوج مسلسل شہر غزہ، بیت لاہیہ اور شمالی غزہ پٹی میں قتل عام کی کاروائیاں انجام دے رہی ہیں، جن میں ہر روز 10 عام فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے آج صبح رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے شہر غزہ، بیت لاہیہ میں قتل عام کی جدید کاروائیوں میں شمالی مغربی شہر غزہ کے الکرامہ محلے کے الرموز ٹاور کے 3 رہائشی فلیٹوں پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں اب تک 15 شہداء کے جنازے مل چکے ہیں۔ ان رپورٹوں کے مطابق شمالی غزہ کے ایک مکان پر غاصب صہیونی فوجیوں کی بمباری میں 4 عام شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کچھ اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ جنوبی غزہ پٹی کے میڈیکل ذرائع نے خان یونس پر غاصبوں کے حملے میں کئی عام شہریوں کے شہید و زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب عز الدین القسام بریگیڈ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے گھات لگا کر ایک کارروائی انجام دی اور صہیونی فوج کی انفینٹری انجینئرنگ یونٹ کو راکٹ سے نشانہ بنایا، جس کے بعد مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان نہایت قریب سے جھڑپیں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی حماس اور فلسطینی مجاہدین نامی تحریکوں نے یمن کی مسلح افواج کی طرف سے صہیونی حکومت کی فضائی ناکہ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک جرأت مندانہ قدم قرار دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے جاری کردہ بیان میں صہیونی حکومت کے خلاف مکمل فضائی ناکہ بندی کے حوالے سے یمنی مسلح فوج کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے غزہ کے خلاف بڑھتی ہوئی صہیونی کوششوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا۔ حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ جرأت مندانہ اقدام تباہ کن صہیونی منصوبوں کے خلاف فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے مقصد کے دفاع میں یمنی عوام کی شمولیت کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عزت و وقار کے حامل اپنے موقف سے یمن نے بھائی چارے، دینی اور عرب رابطوں کی قدروں کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور اس کی مسلح افواج کا یہ حالیہ موقف صہیونی جارحیت کے خلاف عرب اور مسلم اقوام کی متحد تقدیر پر ذمہ دارانہ تاکید ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ حسین اختر سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ جناب حسین تقوی صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی قائم رضوی صاحب آپ کی خدمت میں اور تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جناب حسین تقوی صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی آج ہی اسلام آباد پہنچے ہیں اور وہ نئی دہلی بھی جائیں گے۔ ایران نے ہند و پاک کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی بھی پیشکش کی ہے، اور ایران کے صدر ڈاکٹر پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس حوالے سے بیانات بھی دیے ہیں۔ اس پس منظر میں آپ عباس عراقچی کے سفر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟
جی ہاں، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے اعلیٰ حکام سے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کے لیے اسلام آباد میں ہیں، جہاں پر میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ برصغیر میں موجودہ صورتحال اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی آمادگی کے اعلان کے تناظر میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا ہمسایہ ملک پاکستان کا حالیہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایران کی 14ویں دور کی حکومت کے دوران وزیر خارجہ کا پاکستان کا دوسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل وہ سال 2024 میں بھی اعلیٰ پاکستانی حکام سے ملاقات کے لیے اسلام آباد آئے تھے۔ اپنے اس دورے میں وہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ بھی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتوں کے حوالے سے رپورٹیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن تفصیلات کا بھی ہمیں انتظار ہے۔ اسلام آباد آمد کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ ایران کے دیگر خطے کے ممالک خصوصاً ہندوستان کے ساتھ تعلقات بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کی صورتحال ایران کے لیے انتہائی اہم ہے، اور انہوں نے تمام فریقین سے تحمل سے کام لینے اور کشیدگی میں اضافے سے گریز کی اپیل کی۔ جناب عراقچی نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون مزید بہتر ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان قریبی دو طرفہ تعلقات قائم ہیں، جن کی بنیاد مشترکہ تاریخ، ثقافت اور مذہب پر استوار ہے۔ وزارت خارجہ کے جو بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور باہمی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ بیان میں دفتر خارجہ کے پاکستان کے مزید کہا گیا ہے کہ یہ اعلیٰ سطحی دورہ پاکستان اور برادر ملک ایران کے درمیان مضبوط اور گہرے تعلقات کا مظہر ہے۔ اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر جو ہیں رضا امیری مقدم نے ایران اور پاکستان کے حکام کے درمیان مشاورتوں اور ملاقاتوں کے تسلسل اور علاقائی و بین الاقوامی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا اپنے مشرقی ہمسایہ ملک کا دورہ تہران اور اسلام آباد کے مابین پائیدار تعاون کے ایک نقش راہ جو ہے اس کے جو روشن افق ہے اس کے تعین کے لیے ایک اہم قدم جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تہران میں جو پاکستان کے سفیر ہیں محمد مدثر ٹیپو نے بھی سید عباس عراقچی کے اسلام آباد کے دورے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا اسلام آباد کا یہ دورہ ان حالات میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم ایران جو ہمارا اہم ہمسایہ ہے کی دو طرفہ مشاورت اور تعاون کو مضبوط بنانے کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ تہران میں جو ایران کے سفیر ہیں, معاف کیجیے گا, پاکستان کے سفیر ہیں تہران میں, محمد مدثر ٹیپو, ان کا یہ بیان ہے. پاکستان کے سفیر نے ایران اور پاکستان کے اعلیٰ سطحی حکام اور وزرائے خارجہ کی حالیہ مشاورتوں کا حوالہ دیتے ہوئے جو اسلام آباد اور نئی دہلی کے مابین کشیدگی کے بعد ہوئی تھیں, مزید کہا کہ پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان میں حالیہ حملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے. گزشتہ برسوں میں قائم رضوی صاحب ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات سیاسی, اقتصادی اور ثقافتی سطح پر ہمیشہ جو ہے وہ فروغ پاتے رہے ہیں. تہران اور پاکستان کے درمیان تاریخی اور ثقافتی جو ہے وہ اشتراک اور مضبوط سیاسی تعلقات نے دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کے درمیان دو طرفہ مذاکرات میں اضافہ جو ہے وہ کیا ہے. پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری جو ہے اس کے تحت چین اور جنوبی ایشیا سے رابطے کا جو راستہ فراہم کیا ہے, اور چین کا اسٹریٹجک اتحادی بھی ہے پاکستان, یہ مسئلہ ایران کے لیے بھی چین کے ساتھ علاقائی تعاون میں مؤثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ایران اور پاکستان دونوں ممالک جو ہیں وہ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی اور اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او جیسے مضبوط جو ادارے ہیں, تنظیمیں ہیں, ان کے رکن ہونے کی وجہ سے ان کے اندر باہمی تعاون کی تقویت کی صلاحیت بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. پاکستان کی بڑی آبادی اور ایرانی مصنوعات, خاص طور پر زرعی اشیاء, خوراک کی صنعت اور تعمیراتی مواد کی ضروریات کے پیش نظر ایران کے سرحدی صوبے اس ملک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے اور برآمدات بڑھانے کے دروازے کے طور پر کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک راستہ, ایک باب جو ہے وہ اقتصادی ترقی اور اس حوالے سے کھل سکتا ہے. جناب عراقچی اسلام آباد کا دورہ ایسے وقت میں کر رہے ہیں کہ جب بھارت کے زیر انتظام, یعنی کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ دہشت گرد حملے کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران جس کے نئی دہلی اور اسلام آباد دونوں کے ساتھ اعلیٰ سطح کے سیاسی تعلقات ہیں, اپنی سفارتی صلاحیتوں کو ثالثی کے لیے بروئے کار جو ہے وہ ایران لا رہا ہے تاکہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کا فروغ بر صغیر میں امن و استحکام کے قیام میں اہم کردار ادا کرے, اور دونوں ممالک کے پاس سیاسی, اقتصادی, ثقافتی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے جو ہے وہ موضوع مواقع بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. بہرحال یہ دورہ جو ہے اس کے نتائج اور اس حوالے سے بیانیہ ابھی آئے گا, لیکن خود اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ جدت عمل اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ثالثی کے حوالے سے پیشکش اور کوششیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کے ایک اثر گزار ملک کی حیثیت سے کردار ادا کرنا چاہتا ہے, اور جہاں پاکستان نے اس ثالثی کا خیر مقدم کیا, اس دورے کا خیر مقدم کیا, ادھر ہندوستان نے بھی جو ہے وہ صدر مسعود پزشکیان کے ثالثی کی پیشکش کے جواب میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا, اور ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, ان کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو ایران کے صدر کی, اس میں بھی خیر سگالی کا پیغام گیا تھا, اور ہندوستان اور پاکستان سے یہ مثلا خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ اس حساس موقع پر جو ہے وہ باہمی گفت و شنید کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھائیں, اور دہشت گردی جو علاقائی سطح پر ایک مشترکہ مسئلہ ہے، اس کو مثلا ختم کرنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے جو ہے وہ باہمی تعاون اور مضبوط راہیں جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ایک کردار ادا کر سکتی ہیں. تو بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا یہ دورہ جو عالمی اور علاقائی سطح پر جو ہے اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے.
جناب حسین تقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب آپ سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام استقامت پائیدار و جاوید.
استقامت پائیدار و جاوید.
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا.
عزیز سامعین، پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین اس پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے کی کچھ اہم خبروں پر نظر ڈالیں گے جن میں پچھلے ہفتے غزہ میں انسانی بحران کی صورتحال کے خراب ہونے پر بین الاقوامی اداروں کی فکر مندی، غاصب اسرائیل میں وسیع آگ، غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کرنے والے جہازی بیڑے پر صہیونیوں کا حملہ اور اس کا ڈوبنا وغیرہ شامل ہیں۔ غزہ کی صورتحال اور بھی خراب ہوتی جا رہی ہے، وہاں پر بھوکمری اپنے عروج پر ہے، خاص کر کے بچوں کے بیچ۔ انسانی امداد لے جانے والے 3,000 سے بھی زیادہ ٹرک غزہ میں داخل ہونے کے لیے رفح کراسنگ پر موجود ہیں، مگر امریکہ کی کھلی حمایت کی وجہ سے غاصب صہیونی حکومت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس وقت بھوکمری کو ایک جنگی ہتھیار کی شکل میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس صورتحال پر بین الاقوامی ادارے گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک بین الاقوامی ادارے ریڈ کراس نے غزہ کی حالیہ تشویشناک صورتحال پر ایک بیان جاری کر کے اپنی بہت ہی گہری تشویش جتائی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی سیکورٹی کی حالیہ صورتحال نے اس بین الاقوامی ادارے اور ریڈ کراس کے شراکت داروں کے لیے کام کرنے والوں کے لیے حالات کو بہت ہی خطرناک بناتے ہوئے اس راستے میں کئی طرح کی رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ ریڈ کراس کے مطابق غزہ میں ہر حالت میں طبی عملے اور طبی مراکز کی حفاظت اور ان کی حمایت کی جانی چاہیے۔ غزہ کے محاصرے کے جاری رہنے اور انسانی امداد کو پھر سے وہاں پر پہنچائے بنا ریڈ کراس کے امدادی کچن اور صحرا میں لگائے جانے والے عارضی اسپتالوں کی فعالیت بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی۔ اس بین الاقوامی ادارے کے مطابق اس وقت غزہ میں موجود اسپتالوں کو شدت سے غذا، ادویات اور علاج کے لیے فرسٹ ایڈ کی چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ ان اسپتالوں میں علاج و معالجے کی ابتدائی چیزیں پوری طرح سے ختم ہو چکی ہیں۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ صہیونیوں کے محاصرے میں موجود فلسطینیوں کی بنیادی ضروریات کو فراہم کرانے کی ذمہ داری صہیونیوں کی ہی بنتی ہے۔ فی الحال غزہ میں مسلسل بمباری، رصد میں رکاوٹیں اور دن بدن بدتر ہونے والے حالات کی وجہ سے فلسطینی اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی انروا نے بھی غزہ کے جاری محاصرے کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ تقریباً پچھلے 2 مہینوں سے غزہ میں کسی بھی طرح کوئی امداد نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس نے اس سلسلے میں خبردار کیا ہے کہ یہاں پر بھکمری کا عالم ہے، غزہ میں اشیاء خوردنوش کے تمام ذخائر بہت تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ غزہ کی سرحدوں پر موجود انسانی امداد وہاں پر وارد ہونے کے انتظار میں ہے۔ انروا اور اس کے شریکوں کے پاس غزہ کی سرحدوں پر فلسطینیوں کو نجات دینے کے لیے انسانی امداد تو موجود ہے، مگر وہاں کی سرحدوں کا کھولا جانا نہایت ضروری ہے۔ غزہ والے اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اس بین الاقوامی ادارے نے مستقبل قریب میں شدید بھکمری کے خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انسانی امداد کو پہنچائے جانے کی غرض سے ساری سرحدوں کو فوراً کھولنے کی مانگ کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور ٹام فلیچر نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب ہونے کے ناطے اسرائیل کو وہاں پر انسانی امداد پہنچانے کے لیے اجازت دینی چاہیے۔ وہ انسانی امداد جو عام لوگوں کی جان بچاتی ہے اس کو کبھی بھی سودے بازی کا ہتھکنڈا نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے آگے کہا کہ انسانی امداد کو روکنے سے عام لوگ بھوکمری کا شکار ہوں گے اور یہ ان کی بنیادی طبی امداد سے بھی محروم کر دے گی۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کا عمل ان کو وقار اور امید سے محروم کر دیتا ہے اور غزہ کے باشندوں پر ایک ظالمانہ اجتماعی سزا مسلط کر دیتا ہے۔ امداد کا روکا جانا اموات کا سبب بنتا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے بدھ کے دن مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف کے پہاڑوں نے ایک شدید آتش سوزی کا مشاہدہ کیا۔ یہ آگ دھیرے دھیرے دوسرے علاقوں میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ اس شدید آگ نے اترون، نہشون، نیوا، شالوم اور مسالات تسہیون جیسی زائونی کالونیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شدید آگ کی وجہ سے بہت سے سہنیوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ غاصب اسرائیل کے غیر قانونی وجود کے وقت سے لے کر یہ اب تک کی سب سے شدید آگ بتائی جا رہی ہے۔ اس آگ کی زد میں آ کر دسیوں سہنی زخمی ہو گئے۔ اس آگ کی سنگینی کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ غاصب سہنی حکومت کے یوم تاسیس کی تقریبات سے متعلق منائے جانے والے پروگراموں کو مسترد کر دیا گیا۔ آیالون کی فائر بریگیڈ کے ڈپٹی چیف شلومی ہاروش نے کہا کہ اب تک میں نے جتنی بھی آتش زدگی دیکھی ہے ان میں یہ سب سے خطرناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پر کنٹرول پانے کے لیے بہت ہی سستی سے کام لیا گیا۔ عبری زبان کے ایک اخبار ہارٹز نے غاصب اسرائیل میں موجود یہودی قومی فن کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل میں ریکارڈ کی جانے والی یہ سب سے بڑی آگ تھی جس نے زمین کے بہت ہی بڑے حصے کو جلا ڈالا۔ اس آگ سے زدگی کی وجہ سے صہیونی وزیر اعظم نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ نتن یاہو نے آگ پر قابو پانے کے لیے دیگر ممالک کی جانب ہاتھ پھیلایا ہے۔ اسی بیچ غاصب اسرائیلی کے فائر بریگیڈ کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ 30 گھنٹوں کی سخت مشقت کے بعد وہ صرف غصب بیت المقدس کے اطراف کی آگ پر ہی قابو پا سکا ہے۔ صہیونی ذرائع نے جمعے کی شام کو خبر دی تھی کہ قدس کے پہاڑوں کے اترون علاقے میں آگ پھر سے بھڑک اٹھی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے مغربی ایشیا میں رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ غزہ کے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرنے والے جہازی بیڑے پر سینیوں کا حملہ تھا۔ یہ جہاز سینی ڈرون کے حملوں کے بعد مالٹا کے نزدیک غرق ہو گیا۔ غیر ملکی ذرائع کے مطابق اس جہاز کے اگلے حصے پر دو بار حملہ کیا گیا، جس کے سبب اس میں آگ لگ گئی اور یہ جہاز جل کر راکھ ہو گیا۔ سینیوں کے حملے کے وقت اس پر 30 لوگ سوار تھے۔ اس جہاز کو بھیجنے کا مقصد غزہ کے محاصرے کو توڑنے اور وہاں کے لوگوں تک انسانی امداد پہنچانے کی بین الاقوامی کوششوں کا ایک حصہ تھا۔ اس جہاز کا ڈوبنا یہ بتاتا ہے کہ غزہ والوں کے خلاف سینیوں کے جرائم ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جہاز غزہ والوں کے لیے امدادی سامان لے جا رہا تھا۔ فلسطینیوں کے خلاف سینیوں کے یہ جرائم امریکہ کی کھلی حمایت کی وجہ سے ہی جاری ہیں۔ اس واقعے کے رونما ہونے پر لبنان کے حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے جہاز پر حملے کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق یہ بات پھر ثابت ہو چکی ہے کہ سینی غاصب حکومت کسی بھی بین الاقوامی قانون اور سمجھوتے کی پابند نہیں ہے، وہ ان کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتی۔ یہ غاصب نظام صرف دہشت گردی اور ظالمانہ اقدام کو ہی اہمیت دیتا ہے۔ وہ اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی بین الاقوامی قانون کا پابند نہیں ہے۔ حزب اللہ نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ غاصب سینی حکومت امریکہ کی کھلی حمایت، عرب ممالک کی ذلت آمیز خاموشی اور بین الاقوامی نظام کی ملی بھگت کے بغیر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر سکے۔ سہنی جو کچھ بھی آج غزہ میں کر رہے ہیں وہ اسی بنا پر کر رہے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسلامی مزاحمت اپنی آزادی تک جد و جہد جاری رکھے گی اور وہ سینی حکومت کے قبضے، غیر انسانی بستیوں کی تعمیر اور تعلقات کو معمول پر لانے کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ مجلہ اقتدار کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حزب اللہ، تحریک عمل اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر لبنان کے اندر ایک مؤثر اور فیصلہ کن قوت ہے جو ہر سطح پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ہم اپنے قومی مشن کے تحت لبنان کی خود مختاری اور آزادی کا دفاع جاری رکھیں گے۔ انہوں نے سینی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم قومی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کی تعمیر نو کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حزب اللہ لبنان آزادی کے اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے ہر طرح کے قبضے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کرے گی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ہمارا خطہ امریکی سامراج اور اس کے جرائم پیشہ اعلی کار اسرائیل کے مسلسل نشانے پر ہے، جس کا مقصد اپنی توسیع پسندانہ عزائم کو آگے بڑھانا اور یہاں کے اصل باشندوں کو جبری جلاوطن کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ سینی حکومت اور بعض عرب حکومتوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کا مقصد مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے، اور لبنان بھی ان سازشوں کا ہدف ہے تاکہ یہاں کی مزاحمتی قوتوں کو کمزور کیا جا سکے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے غزہ کے 20 لاکھ سے زائد محصور عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد لے جانے والے بحری جہاز پر سینی حکومت کے حملے کو اس حکومت کی کبھی نہ بجھنے والی خون کی پیاس کی علامت قرار دیا ہے۔ المنار ٹی وی کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ انسان دوستانہ امداد لے جانے والے غیر فوجی بحری جہاز پر حملہ، بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط نیز انسانی قدروں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ کی کھلی حمایت اور بین الاقوامی نظام کی شرمناک شرکت اور غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی پر مبنی اس حکومت کے جرائم پر عرب حکومتوں کی خاموشی نہ ہوتی تو غاصب سینی حکومت اس جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں غاصب سینی حکومت کے اس جرم کی عالمی سطح پر اور عرب ملکوں کی جانب سے وسیع مذمت کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اسی کے ساتھ مذکورہ بحری جہاز، اس کے عملے کے افراد اور اس میں موجود انسان دوستانہ امور میں فعال کارکنوں کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے عالمی برادری سے غزہ میں ہونے والی انسانی تباہی کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خطے میں انسانی تباہی کے مزید بحرانوں پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں اضافے پر تاکید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں پر ایسی شرائط مسلط کر رہا ہے جو خطے میں ایک گروپ کے طور پر ان کی بقا اور وجود سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ پٹی کے سب سے دور جنوبی علاقے میں واقع رفح صوبے کو ایک نیا انسانی زون قرار دینا اور فلسطینیوں سے خوراک اور دیگر امداد حاصل کرنے کے لیے وہاں آنے پر اصرار ناقابل عمل منصوبہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ اس طرح کے منصوبے کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد جو آسانی سے نقل مکانی نہیں کر سکتے، بالخصوص معذور، بیمار، زخمی اور خواتین خوراک کے بغیر رہ جائیں گے۔ وولکر ترک نے یہ بات زور دے کر کہی کہ غزہ میں ان علاقوں پر جہاں شہری پناہ حاصل کرتے ہیں وہاں اسرائیلی حکومت کے حملے ایک نفرت انگیز اقدام ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ اس ہفتے صہیونیوں نے تقریباً 1300 فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا ہے، جن میں سے زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے جمعرات کی شام اپنے خطاب میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں 18,000 فلسطینی معصوم بچوں کا قتل عام کیا ہے، جو کہ انتہائی وحشیانہ، صفاکانہ اور مجرمانہ اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی کی ابتدا سے ہی صہیونیوں نے امت اسلامیہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور آج ایک انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں مسلمانوں کو ایک جانب فوجی حملے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو دوسری جانب ثقافتی الغار سے۔ عبد الملک الحوثی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شرپسندی میں امریکہ، برطانیہ اور صہیونیت زدہ دیگر مغربی طاقتیں اپنی تمام مادی اور معنوی طاقت کو بروئے کار لے آئی ہیں۔ انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے کہا کہ یمن پر بھی امریکی جس جارحیت کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ سہنیوں کی حمایت میں کیا جا رہا ہے، لیکن سہنیوں اور ان کے امریکی آقاؤں کو جان لینا چاہیے کہ فلسطین کی حمایت میں یمنی استقامت کی کارروائیاں اور غزہ کے محاصرے اور غاصب دشمنوں کے حملوں کے خاتمے تک بحیرہ احمر میں امریکیوں کے مقابلے میں دفاعی کارروائی جاری رہے گی۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا ہیری ٹرومین جنگی جہاز بہت جلد علاقے سے نکل جائے گا، کیونکہ واشنگٹن کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ یمن کو کمزور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے F-18 جیٹ فائٹر کے گرنے سے بھی بڑا جھٹکا لگا ہے۔